أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا أبي القاسم. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. برادران عزیز، قرآن حکیم کے ان فقروں کو، ان الفاظ کو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کے وہ الفاظ میں نے آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کیے ہیں کہ جو تقریباً بچے بچے کی زبان پر روزانہ جاری ہوا. اور جس قدر اپنی عمومی شان تلاوت کے اعتبار سے یہ آیت وسعت رکھتی ہے، اس سے کہیں زیادہ معنوی اعتبار سے وسعت رکھتی، اور خصوصیت کے ساتھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا یہ مقام، قرآن مجید کی یہ آیت کربلا کی آواز ہے. لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی. بہت پہلے میں نے یہ جملہ کہا اور مقرر عرض کیا ہے کہ قرآن مجید ایک معجزہ ہے اور کربلا بھی ایک معجزہ ہے. قرآن معجزہ نبوت ہے، کربلا معجزہ امام.
سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ،
معجزہ نبوت ہے
بے شک،
اور صرف معجزہ نبوت نہیں ہے، معجزہ ختم نبوت. قرآن معجزہ ختم نبوت ہے، اور کربلا معجزہ مہر ختم نبوت ہے. ذہنوں تک منتقل نہیں ہوئی، قرآن معجزہ ختم نبوت ہے، اور کربلا معجزہ مہر ختم نبوت ہے. مہر نبوت میں اور مہر ختم نبوت میں بھی فرق ہے. نبوت میں اور ختم نبوت میں فرق ہے. نبوت آدم کے پاس تھی، ختم نبوت ان کے پاس نہ تھی. نبوت نوح کے پاس تھی مگر ختم نبوت ان کے پاس نہ تھی. نبوت ادریس کے پاس تھی، ابراہیم کے پاس تھی، موسیٰ و عیسیٰ علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام ان کے پاس تھی مگر ختم نبوت ان کے پاس نہ تھی. ختم نبوت صرف اور صرف محمد ابن عبداللہ. ختم نبوت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا منصب. واہ واہ واہ. تو جس طرح نبوت اور ختم نبوت میں فرق ہے، اسی طرح مہر نبوت اور مہر ختم نبوت میں فرق ہے. اب شمائل کی کتابیں پڑھیں، جو شمائل حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ کے موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہیں. شمائل ترمذی بہت مشہور کتاب ہے، ہر کتب خانے میں مل جائے گی. اس میں یہ بھی تذکرہ ہے کہ آن حضرت کے شانے پر پیدائشی طور پر یہاں پر ایک ابھری ہوئی سی چیز تھی شانے پر، جو عموماً عام بچوں میں، عام انسانوں میں نہیں پائی جاتی. اسی کو لوگ مہر نبوت کہتے تھے. چھوٹی سی ابھری ہوئی ایک چیز تھی شانے مبارک پر، اسے مہر نبوت کہتے تھے. لیکن مہر ختم نبوت وہ نہ تھی. مہر ختم نبوت تو وہ ہستیاں تھیں جو بار بار اس مہر نبوت پر بٹھا کے دکھاتے تھے. فرماتے تھے کہ علی منی وانا من، حسن منی وانا من، حسین منی وانا من، صلوات پڑھنے محمد. ختم نبوت علی مہر ختم نبوت کا نام، حسن مہر ختم نبوت کا نام، حسین مہر ختم نبوت کا نام. معنی آپ اس کے سمجھیں، یعنی میں یہ گزارش کر رہا ہوں، اگر یہ ہستیاں محافظ پیغام ختم نبوت کے طور پر موجود نہ ہوتی تو محمد پر بھی نبوت ختم نہ ہوتی. ابھی یہ ہے گفتگو ظاہر ہے کہ بالکل تمہید کے مرحلے میں ہے اور اپنی تقریر کے پہلے ہی جملے کی تھوڑی سی توضیح کر رہا ہوں. اب تک جو میں نے گزارش کی اس سے کوئی نتیجہ نہ نکالے کہ ہم شرک فی النبوت کے قائل ہیں. حقیقت نبوت منحصر ہے ذات مصطفیٰ میں, حقیقت ختم نبوت منحصر ہے ذات مصطفیٰ میں. ہم ان مبارک ہستیوں کو اس لیے مہر ختم نبوت کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس پیغام ختم نبوت کی حفاظت فرمائی. ختم کا کام کیا ہوتا ہے؟ ختم بمعنی مہر. ختم بمعنی مہر کیا کام ہوتا ہے اس کا؟ جب کوئی تحریر ختم ہوتی ہے, تمام ہوتی ہے, تو اس کے نیچے ایسی جگہ مہر لگا دیتے ہیں کہ معلوم ہو کہ یہاں یہ پیغام ختم ہوا. مہر کے کئی کام ہوتے ہیں. مہر کے کئی کام ہوتے ہیں. ایک کام یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ تحریر ختم ہو گئی, اب اس مہر کے نیچے اگر کوئی تحریر ملے گی تو وہ اس حکم میں نہیں ہوگی جو مہر کے اوپر تحریر ہے. معلوم ہو جائے گا وہ اصل ہے یہ اضافہ, وہ اصل ہے یہ تحریر. اور پھر مہر جو ہوتی ہے وہ صاحب تحریر کی ایک نشانی ہوتی ہے, پہچان ہوتی ہے کہ یہ میری ہی تحریر ہے, کسی اور کی نہیں. اور اب اگر اس عنوان سے آپ سوچیں تو پھر فضائل کے کتنے ابواب کھلتے چلے جائیں گے, مناقب کے کتنے ابواب کھلتے چلے جائیں گے. بہرحال مہر کے بہت سے کام ہوتے ہیں, لیکن اس وقت میں بہت زیادہ اس مضمون کو تفصیل نہیں دینا چاہتا اور اس جملے کی طرف پلٹ کے آنا چاہتا ہوں کہ میں نے گزارش کی قرآن معجزہ ختم نبوت ہے اور کربلا معجزہ امامت ہے یا معجزہ مہر ختم نبوت ہے. یعنی امامت نام ہی ہے مہر ختم نبوت کا. امامت نام ہی ہے مہر ختم نبوت کا. بہرحال اب یہ دونوں معجزے ہیں تو دونوں معجزوں میں ربط اور رشتہ کیسا ہونا چاہیے؟ بہت پہلے یہ جملہ عرض کر چکا ہوں کراچی میں کہ جناب والا سحر میں, جادو میں اور معجزے میں ایک نمایاں فرق یہ ہے جو ہر شخص کی سمجھ میں آ سکتا ہے. علمی مطالب الگ ہیں, علمی دلائل الگ ہیں, علمی تعریفیں اور ڈیفینیشنز الگ ہیں, لیکن ظاہری فرق یہ ہے کہ ایک سحر دوسرے سحر کو باطل کرتا ہے, ایک سحر دوسرے سحر کی تردید کرتا ہے. لیکن معجزے کی شان یہ ہوتی ہے کہ ہر معجزہ دوسرے معجزے کی تصدیق کرتا ہے. آدم کے پاس جو نبوت کے معجزے تھے, آدم کے بعد آنے والے نبیوں نے ان معجزوں کی تصدیق کی, تکذیب نہیں کی. نوح علیہ السلام کے پاس جو معجزات نبوت تھے, نوح کے بعد آنے والے نبیوں نے ان معجزات نبوت کی تصدیق کی, تکذیب نہیں کی. اور اسی طرح حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جتنے بھی انبیاء آئے, ان سب کے جتنے معجزات نبوت تھے ان سب کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصدیق کی, تردید نہیں کی, تکذیب نہیں کی. تو قرآن تمام انبیاء کے معجزات کا مصدق ہے اور کربلا قرآن کا مصدق. تصدیق کرنے والا معجزہ ہے. اور بس اتنی ہی بات نہیں ہے، ان دونوں معجزوں میں اتنا گہرا ربط ہے کہ یہ بھی اس سے پہلے جملہ مقرر عرض کر چکا ہوں گا کہ کہیں سے قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں، کوئی بھی مقام، کوئی بھی آیت، کہیں سے کوئی آیت قرآن کی پڑھنا شروع کریں اور وہ مضمون آیت پھیلتا چلا جائے گا، پھیلتا چلا جائے گا، پھیلتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ کربلا کو اپنے دامن میں لے لے. اور جب کربلا تک آ جائے گا تو معلوم ہوتا ہے مضمون مکمل ہو گیا. کوئی آیت آپ پڑھیں کربلا سے مربوط ہو جاتی ہے. ہاں، یہ ایک عجب باب تفسیر ہے، یہ ایک عجب باب تفسیر ہے. میں پوری طالب علمانہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کہیں سے کوئی آیت بھی پڑھنے وہ مربوط ہو جاتی ہے کربلا سے. لیکن اس کے باوجود بطور خاص یہ آیت لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، ایسا معلوم ہوتا ہے کربلا بول رہی ہے. ارے کوئی جبر نہیں ہے دین میں، دین میں جبر و اکراہ نہیں ہے. کیوں جبر و اکراہ نہیں ہے؟ توجہ دیکھیے، ان مجالس کے لیے اس مرتبہ جو ایک مسلسل عنوان ہمارے پیش نظر ہے وہ ہے حسن اختیار.
واہ 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 اللہ.
لیکن یہ حسن اختیار یہ ایک ایسی ادبی ترکیب ہے کہ جس کے اندر بڑی فلسفیانہ معنویت سموئی ہوئی ہے.
واہ واہ واہ.
اور میرے سامنے کسی کی نظم کے دو مصرے بھی تھے جس میں کربلا کے دو رخ پیش کیے گئے ہیں. کربلا ابتلاء عار بھی ہے، کربلا ابتلاء عار بھی ہے، کربلا حسن اختیار بھی ہے. قوتِ اہتمام کربلا کریں تو وہ ابتلاء عار ہے، اور حسین اگر کربلا اختیار کرے تو وہ حسن اختیار ہے. عنوان بہت اہم ہے، حسن اختیار.
واہ واہ.
کئی جہتیں ہیں اس عنوان کی،
بے شک.
ایک فکری اور علمی جہت ہے کہ یہ عنوان فلسفہ جبر اختیار سے جڑ جاتا ہے، کہ بعض حضرات کو سرے سے اختیار کے قائل ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے اس کائنات میں، ہم مجبور محض ہیں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں اور بعض حضرات اختیار کے قائل ہیں. لیکن اس عنوان میں عمومی نظریہ اختیار سے برتر ایک نظریہ ہے کہ اختیار کے بھی مراتب ہیں.
واہ 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 واہ.
ایک ہے ادنا درجے کا اختیار، ایک ہے اعلیٰ درجے کا اختیار، اور ہم حسن اختیار اسی کو کہتے ہیں کہ جہاں اختیار کی بھی کئی سطحیں ہوں لیکن بہترین سطح کا انتخاب کیا جائے. اور یہ بہت بڑا مرتبہ ہے جو بشر کو عطا ہوا، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے جو انسان کو عطا ہوا، یہ بہت بڑا حق ہے جو قدرت نے اور فطرت نے انسان کو دیا ہے، حسن اختیار. تو ایک طرف یہ مسئلہ جبر و اختیار سے جڑ جاتا ہے مسئلہ، دوسری طرف قضاء و قدر سے بھی جڑا ہوا ہے یہ مسئلہ،
سبحان اللہ،
اور تیسری طرف علم اور ارادے سے بھی جڑا ہوا ہے یہ مسئلہ. اس لیے کہ اختیار ہوگا کہاں؟ جہل کی تاریکی میں اختیار نہیں ہوتا، علم کی روشنی میں اختیار ہوتا. توجہ رہے، لیکن یہ تمام فقرے یہ داد طلبی کے لیے نہیں ہے کہ آپ مجھے داد دیں، ہر فقرہ ایک پیغام ہے، ہر فقرہ ایک پیغام ہے، اور ہر پیغام کی دو جہتیں ہیں، ایک فکری ایک عملی. اور حسن اختیار جہاں ان علمی مسائل سے جڑا ہوا ہے، وہاں ایک پہلو اور ہے کہ حسن اختیار کا ایک نظریاتی اور فکری پہلو یہ ہے کہ خود نظریے کے انتخاب میں ہمیں اختیار ہے کہ کون سا نظریہ اختیار کریں زندگی بسر کرنے کے لیے، زندگی کرنے کے لیے، جینے کے لیے کون سا نظریہ اختیار کریں، یہ ایک مرحلہ. اور پھر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ عمل کون سا اختیار کریں، اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ طرز عمل کون سا اختیار کریں. توجہ رہے، یہ تینوں جہتیں خاص طور سے ہمارا موضوع رہیں گی. جب یہ تینوں جہتیں روشن ہو جائیں تب حسن اختیار کا لطف ہے. عمل بغیر نظریے کے کوئی معنی نہیں رکھتا، نظریہ بغیر عمل کے کوئی معنی نہیں رکھتا، اور عمل کی نتیجہ خیزی بہت کچھ طرز عمل پر انحصار کرتی ہے. عمل نیک ہے، طرز عمل نیک نہیں. مثلا کوئی فقیر آیا دروازے پر، مستحق آیا، آپ نے اسے کچھ عطا کر دیا، مگر عطا کرتے وقت چہرے کا امپریشن اچھا نہیں تھا، چہرہ ادھر موڑ لیا، ہاتھ ایسے بڑھا کے، تو گردن کا خم جو ہے وہ تکبر کی نشانی بنا ہوا تھا، اور ہاتھ کا انداز جو ہے وہ اس کی حقارت کو ظاہر کر رہا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ دیا تو صدقہ مگر بے اثر رہا. یہ نتیجہ رہا، عمل کیا، طرز عمل نے نتیجے کو ختم کر دیا. عمل کیا مگر طرز عمل نے اس کو بے اثر اور بے نتیجہ بنا دیا، اور کہیں یہ ہے کہ اس طرح دیا کہ دے سکتے تھے قیام کی حالت میں بھی، مگر قیام کی حالت میں نہ دے کر رکوع کی حالت میں دیا، اور یہ شان عطا کرنے کی مشیت کو اتنی پسند آ گئی کہ آیت نازل ہو گئی صلوات پر محمد.
سبحان اللہ.
تو ہمیں نظریہ بھی اختیار کرنا ہے. بے شمار نظریوں میں سے بہترین نظریے کا انتخاب تب ہوگا حسن اختیار. بہت سے اعمال ہیں ان میں سے بہترین عمل کا انتخاب اور اختیار تب ہوگا حسن اختیار. اور کسی بھی عمل کو انجام دینے کے بہت سے اسلوب ہو سکتے ہیں, بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں, بہت سے طرز ہو سکتے ہیں, بہت سی طرزیں ہو سکتی ہیں. تذکیر و تانیث میں بھی قیامت کا فرق آ جاتا ہے. جناب پروفیسر محمد رضا قادری صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں, اردو کے آدمی ہیں, نقاد ہیں, یوں بھی میری گفتگوؤں میں ادبی ریفرنسز بہت آ جاتے ہیں, لیکن کسی زمانے میں اردو زبان میں تذکیر و تانیث کے مسائل بڑی اہمیت رکھتے تھے. اب جیسے پوری دنیا میں خود انسانوں کی جنسیات مشتبہ ہوتی جا رہی ہیں, ایسے ہی زبان کے معیار. بہرحال یہ بھی وہ برننگ ایشوز ہیں کہ جو بے اختیار زبان پہ آ جاتے ہیں, بے اختیار. بہرحال تو ہمیں نظریہ انتخاب کرنا ہے, عمل اختیار کرنا ہے, اور طرز عمل اختیار کرنا واضح ہے, تب ہوگا حسن اختیار کا حق ادا. لیکن یہ سب ممکن ہی نہیں ہے اگر دھند چھائی رہے جہالت کی. تو پہلی منزل اختیار کرنے کی ہے کہ ایک سے زیادہ نظریوں کا علم تو ہو. ورنہ انتخاب کیا کریں گے؟ اسی لیے یہ آپ غور فرمائیں کہ فطرت انسانی, فطرت الہیہ, فطرت اولیہ, فطرت توحید کا حق کہاں ادا ہو رہا ہے اور کہاں ادا نہیں ہو رہا ہے. بعض مدارس و مکاتب فکر ایسے ہیں جہاں بچہ مکتب میں آیا اور جیسے ہی ابجد ختم کرنے کے بعد مقدمات میں داخل ہوا اس کو ہر مسئلے میں کہا جاتا ہے بھائی دوسروں کی رائے بھی دیکھو وہ کیا کہتے ہیں, اپنی کتابیں پڑھی دوسروں کی کتابیں بھی پڑھو. اور بعض مکاتب ایسے ہیں جہاں پابندیاں ہیں, خبردار کسی دوسرے کی کتاب نہ پڑھنا. اپنے مسلک کے علاوہ کسی کی کتاب نہ پڑھو, اپنے دین کے علاوہ کسی کی کتاب نہ پڑھو. ارے پروردگار عالم نے اس بچے کو, اس انسان کو, اس فرزند آدم کو ضمیر عطا کیا ہے, ذہن عطا کیا ہے, کیا اسی لیے کہ ذہن و ضمیر کے چراغ بجھا دیے جائے؟ نہیں, اعتبار کرو اس کی فطرت پر, اس کی ذہانت پر, اس کے ضمیر پر, اور پروردگار عالم کی باطنی ہدایت پر, اور محمد مصطفیٰ کی ظاہری ہدایت پر اعتبار کرو. اجازت دو, سب پڑھو, پوری دنیا کا لٹریچر پڑھو, ہر نظریے کو پڑھو, اس کے بعد میزان عقل پر تولو, ضمیر کے پلے پر رکھ کر دیکھو, جو نظریہ اچھا ہو اسے انتخاب کرو. ممکن ہی نہیں ہے کہ عقل بشری شرک سے مطمئن ہو جائے, ممکن نہیں ہے کہ عقل انسانی کفر سے مطمئن ہو جائے, ممکن نہیں ہے کہ عقل و ضمیر انسانی بدعتوں سے مطمئن ہو جائے, ناممکن ہے. فطرت ایسی بنائی گئی ہے کہ عقل انسانی توحید پرست ہے, ضمیر انسانی توحید شناس ہے, فطرت انسانی توحید پر بنائی گئی ہے, اس لیے خطرہ کس بات کا ہے؟ جلا ہوتی ہے وہاں کوئی خطرہ نہیں ہوتا, جہاں آئینہ مقدر ہوتا ہے خطرے وہی ہوتے ہیں. صلوات پڑھتے محمد والے. نظریے کے انتخاب میں آزادی دو, اور اسی لیے اسی لیے ہمارے ہاں اصول بنایا گیا کہ اصول دین میں تقلید حرام ہے. کیوں کیوں حرام ہے؟ تقلید کے معنی آپ نے کہا اور میں نے مان لیا بغیر دلیل. شرط تقلید کے معنی دلیل طلب نہ کیجیے، طلب نہ کیجیے. یہ معنی نہیں ہے کہ طلب کرنا حرام ہے، اگر طلب ہے دل میں تو طلب کیجیے. طلب علم پر پابندی نہیں ہے. طلب علم پر پابندی نہیں ہے. میں مقلد ہوں اور عمل کرنا، ابھی فوری ایک عمل انجام دینا، بتائیے کیسے کروں؟ فقیر مسئلہ بتا دے گا، آپ عمل کر لیں گے، فریضے سے عہدہ برا ہو گیا،
واہ واہ واہ
عمل ہو گیا. اب آپ نے رجوع کیا پھر کہ عمل تو کر لیا مگر اس کے دلائل کچھ اگر بتا دیے جائیں تو آپ کا طلب کرنا بھی حق بتا دیں اور بتانا بھی اس پر فرض. میں اس ممبر سے قسم کھا کے ایک بات کہہ سکتا ہوں چیلنج کے ساتھ، کبھی یہ کوئی مثال نہیں قائم کی جا سکتی کہ کسی فقیہ جامع اور شرائط اور مجتہد وقت سے کوئی دلیل طلب کی گئی ہو اور اس نے کہا ہو کہ دلیل تو ہم نہیں دیتے. کوئی مثال نہیں دے سکتی، ایسی کوئی مثال نہیں دے سکتی. اگر دلیل پوچھیں گے وہ دلیل بتائیں گے، بس فرق یہ ہے کہ دلیل سمجھنے کے برابر علم بھی ہونا چاہیے. مثلاً میں کسی سائنٹسٹ سے کہوں، میں کسی سائنٹسٹ سے کہوں کہ جناب یہ جو آپ کہتے ہیں زمین گول ہے، میں نہیں مانتا. کہاں گول ہے، مجھے تو چپٹی نظر آ رہی ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ زمین حرکت کر رہی ہے، کہاں حرکت کر رہی ہے، حرکت کرتی تو ہم گر نہ جاتے ہیں، گول ہوتی تو ہم روڈ نہ جاتے ہیں. تو میری تو سمجھ میں نہیں آتا. اب وہ لاکھ سمجھائے مگر جب تک میں فزکس اور میتھمیٹکس اور جغرافی اور ایسٹرونامی اور اسپیس فزکس اور اسپیس جیومیٹری ان تمام چیزوں کا تھوڑا تھوڑا علم بھی نہ رکھتا ہوں، بہت بہت نہیں، تھوڑا تھوڑا سا علم بھی اگر ہوگا تو اس کا جواب سمجھ میں آئے گا. اور اگر کچھ بھی نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم، سواد آشنا بھی نہیں، سواد چشم بے نور ہے، تو پھر کچھ بھی دلیلیں قاطع دلیلیں، قانع دلیلیں، پوری میتھمیٹکس اور فزکس اور سب کچھ وہ آپ کے سامنے جسے کہتے ہیں اونڈیل کر رکھ دے اور آپ کا دل مطمئن ہو کر کسی بھی صورت سے مطمئن ہونے پر راضی نہیں ہوں. نہیں نہیں، زمین چپٹی ہے،
واہ واہ،
زمین ساکن ہے، یہی ہر علم میں ہے.
سبحان اللہ سبحان
اللہ، دلیل طلب کریں مگر اپنے علم کو اس منزل تک لے آئیں کہ دلیل کو سمجھ سکیں. تو طلب فاضق اگر ہے تو دلیل طلب کریں، لیکن پھر عرض کروں گا کہ ہر سخن موقع و ہر نقطہ مقام دارد. ارے بھائی، ہر بات کا ایک موقع ہوتا ہے.
واہ واہ واہ
واہ واہ واہ،
ابھی فوراً مجھے کوئی کام انجام دینا ہے، ابھی فوراً میں بیمار پڑ گیا، مجھے تقریر کرنی ہے اور فوراً اس قابل ہونا ہے کہ کم سے کم ممبر پہ بیٹھ تو سکوں. میں نے ڈاکٹر رضا صاحب سے کہا کہ ذرا کوئی دوا عنایت فرمائے وہ انجیکشن لے کے آئے، یہ انجیکشن کیوں لگے گا صاحب؟ آپ کی بیماری کا علاج ہے، وہ دلیل کیا ہے؟ وہ کہیں گے حضور ایسا ہے کہ آپ انجیکشن لگوا لیں، مجلس پڑھ لیں، اس کے بعد میں دلیل بتاؤں گا، میں بتاؤں گا، بالکل بتاؤں گا، مطمئن کروں گا آپ کو۔ میں کوئی آر ایم پی تھوڑی ہوں، میں ایم ڈی ڈاکٹر ہوں، آپ کو سمجھاؤں گا، پروفیسر ہوں، پڑھاتا بھی ہوں میڈیکل سائنس، میڈیسن پڑھاتا بھی ہوں، میں بتاؤں گا آپ کو، مگر ابھی نہیں، وقت نہیں ہے۔ یا تو آپ مسجد پڑھنے سے معذرت کر لیں، چلیے میرے ساتھ میڈیکل کالج، پھر میں بتاؤں گا کہ میرا نسخہ بھی صحیح ہے، میری تشخیص بھی صحیح ہے، تشخیص بھی بتاؤں گا، تجویز بھی بتاؤں گا، سب بتاؤں گا، مگر اس کے لیے آپ کو کافی وقت دینا پڑے گا۔ ذہن مطمئن ہو رہا ہے؟ ذہن مطمئن ہے؟ طلب دلیل کا حق ہے، باب علم کبھی نہیں بند کیا گیا ہمارے مکتب میں، ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جو بار بار ممبر پر کہتا تھا سلونی سلونی قبلان کب کروں گی، کر رہا تھا کہ فروع دین میں تقلید ہے عمل کے لیے، عمل کی سہولت کے لیے، وہ بھی کسی جاہل کی تقلید نہیں، کسی معمولی